بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ الصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب معاشیات نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سن ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو ریکارڈ کر رہے ہیں. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 4 صفحہ نمبر 42 سے سنتے ہیں. نقشے میں محور او وائی پر قیمت اور او ایکس پر مقدار رسد ظاہر کی گئی ہے, جس کے مطابق قیمت کم ہونے پر مقدار رسد بھی کم ہوتی دکھائی گئی ہے. اس خاکے کے مطابق جب قیمت 100 روپے فی کلو گرام ہے تو مقدار رسد 100 کلو گرام ہے. اسے خط او اے پر ظاہر کیا گیا ہے. اسی طرح خط او بی پر قیمت 150 روپے ہے تو مقدار رسد بھی بڑھ کر 150 کلو گرام ہو گئی ہے. او سی پر قیمت 200 روپے اور مقدار رسد 200 کلو گرام. خط او ڈی پر قیمت 250 روپے اور مقدار رسد 250 کلو گرام ہے. اور جب قیمت مزید بڑھ کر 300 روپے ہو جاتی ہے تو مقدار رسد بھی بڑھ کر 300 کلو گرام ہو جاتی ہے, جیسا کہ او ای پر ظاہر کیا گیا ہے. او ایس خط رسد ہے جو مختلف قیمتوں پر رسد کی مقدار کو ظاہر کر رہا ہے. قانون رسد کے مفروضات. اس قانون کے درست ثابت ہونے کے لیے چند شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے. ان شرائط کو مفروضات کہا جاتا ہے. ذیل میں ان مفروضات کو بیان کیا جاتا ہے. نمبر 1, پیداواری لاگت تبدیل نہ ہو. اگر شے کی پیداواری لاگت بڑھ جائے تو اس کے نتیجے میں اس کی قیمت فروخت میں بھی اضافہ ہو جائے گا. ایسی صورت میں جبکہ قیمت میں اضافہ ہو چکا ہو, ضروری نہیں کہ شے کی مقدار رسد بھی بڑھ جائے. اس لیے کہ پیداواری مصارف میں اضافہ ہو جانے سے قیمت میں ہونے والا اضافہ بھی فروخت کرنے والے کے لیے زیادہ پرکشش نہیں ہوگا. اس لیے ممکن ہے کہ مقدار رسد میں اضافہ نہ ہو. نمبر 2, پیداواری طریقے تبدیل نہ ہو. بعض اوقات پیداواری طریقوں کی تبدیلی سے اشیاء کے پیداواری مصارف کم ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں اگر شے کی قیمت میں اضافہ نہ ہو تب بھی مقدار رسد میں اضافہ ہو سکتا ہے. نمبر 3, مشینوں اور خام مال کی قیمت میں تبدیلی نہ ہو. کسی بھی شے کی پیداوار میں خام مال کی بنیادی اہمیت ہوتی ہے. اسی طرح مختلف قسم کے آلات اور مشینیں بھی پیداواری مصارف کے سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. لہٰذا اگر خام مال اور مشینوں کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو شے کی قیمت فروخت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں قیمت میں اضافے کے باوجود زیادہ نفع نہیں ملتا. رسد میں تبدیلی کے اسباب. مقدار رسد پر اثر انداز ہونے والے عوامل ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں. نمبر 1, مدت یا عرصہ وقت کی اہمیت. کسی شے کی مقدار رسد کا تعلق اس کی پیداواری مدت سے بھی ہوتا ہے. اگر کوئی شے فوری طور پر پیدا کی جا سکتی ہے تو قیمت میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کی مقدار پیداوار بھی بڑھائی جا سکتی ہے. جبکہ بعض اشیاء کی پیداوار کے لیے ایک مخصوص مدت درکار ہوتی ہے. مثلا مزدور فوری طور پر پیدا نہیں کیے جا سکتے. اسی طرح سے اناج بھی فوری طور پر پیدا نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا ان اشیاء کی مقدار رسد پر قیمت میں کمی بیشی کا اثر بھی ہوا کرتا ہے. نمبر 2, پیداواری مصارف میں تبدیلی. اگر کسی شے کی پیداواری مصارف میں اضافہ ہو جائے اور قیمت فروخت جوں کی توں رہے تو مقدار رسد کم ہو جائے گی. اس لیے کہ مصارف میں اضافے کی وجہ سے آجروں کا منافع کم ہو جائے گا. اس کے علاوہ بعض آجر ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مصارف میں اضافے کی وجہ سے پیداوار ہی ختم کر دیں. اس طرح مجموعی رسد بھی کم ہو جائے گی. سوالات. نمبر 1, رسد کسے کہتے ہیں؟ رسد اور ذخیرے میں کیا فرق ہے؟ نمبر 2, قانون رسد کی وضاحت خاکے کی مدد سے کیجیے. نمبر 3, قانون رسد بیان کیجیے اور بتائیے کہ مقدار رسد پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں. صفحہ نمبر 45, ساتواں باب, قیمت کا تعین. قیمت کا تعین طلب اور رسد کے باہمی توازن کی بنیاد پر ہوتا ہے. طلب اور رسد کے توازن کو سمجھنے کے لیے توازن کے تصور کو سمجھنا ضروری ہے. نمبر 1, توازن کا تصور. طلب اور رسد دو ایسی قوتیں ہیں جن پر قیمت کی تبدیلی کا متضاد اثر ہوتا ہے. قیمت میں اضافہ رسد میں اضافے लेकिन तलब में कमी का बाइस होता है। इसी तरह कीमत में कमी रसद में कमी और तलब में इजाफे का बाइस होती है। कीमत में जितना इजाफा होगा मिकदार रसद में उतना ही इजाफा होगा, इसलिए कि इस सूरत में आजरों को ज़्यादा मुनाफा मिलता है। इसके बरक्स जब कीमत में कमी होती है तो मिकदार रसद कम हो जाती है, लेकिन क्योंकि आजरों को कम मुनाफा मिलता है। इसके बरक्स जब कीमत में इजाफा होता है तो तलब कम हो जाती है, क्योंकि खरीदारों की कुव्वत खरीद कम हो जाती है, और जब कीमत गिर जाती है तो तलब बढ़ जाती है क्योंकि खरीदारों की कुव्वत खरीद बढ़ जाती है। कीमतों में उतार चढ़ाव के नतीजे में एक ऐसा भी मरहला आता है जब किसी मखसूस कीमत पर तलब और रसद की मिकदार यकसा हो जाती है। जिस कीमत पर तलब और रसद की मिकदार यकसा हो जाए उसे मुतवाजन कीमत, और जिस नुक्ते पर ये दोनों मिकदार यकसा हो जाए उसे तलब और रसद के तवाजन का नाम दिया जाता है। नंबर दो, तलब और रसद का तवाजन। तलब और रसद के तवाजन की वजाहत के लिए एक गोशवारा पेश किया जाता है। तीन कॉलम्स, पहले की हेडिंग कीमत फी किलोग्राम, दूसरे की हेडिंग मिकदार तलब, तीसरे की हेडिंग मिकदार रसद। कीमत फी किलोग्राम 20 रुपए, मिकदार तलब 500 किलोग्राम, मिकदार रसद 200 किलोग्राम। कीमत फी किलोग्राम 30 रुपए, मिकदार तलब 450 किलोग्राम, मिकदार रसद 250 किलोग्राम। कीमत फी किलोग्राम 40 रुपए, मिकदार तलब 400 किलोग्राम, मिकदार रसद 300 किलोग्राम। कीमत फी किलोग्राम 50 रुपए, मिकदार तलब 350 किलोग्राम और मिकदार रसद 350 किलोग्राम। कीमत फी किलोग्राम 60 रुपए, मिकदार तलब 300 किलोग्राम और मिकदार रसद 400 किलोग्राम। कीमत फी किलोग्राम 70 रुपए, मिकदार तलब 250 किलोग्राम, मिकदार रसद 450 किलोग्राम। कीमत फी किलोग्राम 80 रुपए, मिकदार तलब 200 किलोग्राम, मिकदार रसद 500 किलोग्राम। और इसकी हेडिंग है मुतवाजन कीमत या तलब व रसद के तवाजन का गोशवारा। इस गोशवारे के मुताबिक 50 रुपए ऐसी कीमत है जिस पर मिकदार रसद और तलब दोनों बराबर हैं, लेकिन इस कीमत को मुतवाजन कीमत कहा जाएगा, इसलिए कि अगर कीमत 50 रुपए फी किलोग्राम से ज्यादा होती है तो तलब की मकदार कम हो जाती है और रसद बढ़ जाती है। इसके बरक्स अगर कीमत 50 रुपए फी किलोग्राम से गिरती है तो इस सूरत में रसद की मकदार कम हो जाती है लेकिन तलब की मकदार में इजाफा हो जाता है। इस तरह इन दोनों सूरतों में तलब और रसद की मकदारों में तवाजन कायम नहीं रहता, जबकि मुतवाजन कीमत पर तलब और रसद की मकदारें बराबर होती हैं। मुतवाजन कीमत के तहत क्योंकि तलब और रसद की मकदारें बराबर होती हैं, इसलिए ना तो सारफीन शय के इस्तेमाल से महरूम रहते हैं और ना ही आजर की कोई चीज़ फरोख्त होने से बच रहती है, इसलिए दोनों ही मुतमईन होते हैं। सारफीन और फरोख्त करने वालों को यकसा तस्कीन और इत्मीनान मुतवाजन कीमत की बदौलत ही हासिल होता है। तलब और रसद के खतूत की वजाहत। यहाँ पर एक तस्वीर दी गई, खाका दिया गया है और इसमें दो खतूत खींचे गए हैं। एक अमूदी खत है, ऊपर हेडिंग वाई की है और नीचे ओ की है, और दूसरा खत जो है जो नीचे से ओ से जुड़ के सीधी लाइन खींची गई है उसकी हेडिंग आखिर में एक्स है, यानी ओ के एक कोने पे ओ है और दूसरे कोने पे एक्स है। इसके अंदर एक चकोर बॉक्स है। इस चकोर डब्बे के 5 खाने हैं, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी एक जैसे, और सीधे हाथ पे दो डब्बों के दरमियान ऊपर के जो 4 डब्बे हैं उनके दरमियान क्रॉस की लाइनें हैं। उस क्रॉस पे डी और उसके उसी क्रॉस के आखिरी सिरे पे डी और दूसरे क्रॉस पे के पहले सिरे पे एस और उसके आखिरी सिरे पर एस लिखा हुआ है, और वाई और ओ के दरमियान 70, 60, 50, 40, 30 और 20 लिखा हुआ है, और नीचे 200, 250, 300, 350, 400 और 450 हर खाने की साथ लिखा हुआ है, और इसकी हेडिंग है तलब और रसद की मिकदार किलोग्राम में। इस खाके में दो खतूत खींचे गए, एक अमूदी खत ओ वाई जिस पर अशिया की कीमत दिखाई गई है और दूसरा खत ओ एक्स जिस पर शय की मिकदार ظاہر کی گئی ہے۔ اس خاکے کے مطابق ای ایک ایسا خط ہے، نقطہ ہے، جس پر طلب اور رصد کے خطوط ایک دوسرے کو قطع کر رہے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس قیمت پر طلب اور رصد کی مقدار ایک جیسی ہے۔ یعنی ای طلب اور رصد کا نقطہ توازن ہے۔ اس نقطے پر جو قیمت ظاہر کی گئی ہے 50 روپے فی کلو گرام، یہی قیمت متوازن قیمت کہلاتی ہے۔ اگر قیمت اس متوازن قیمت سے بڑھ جائے تو مقدار رصد بڑھ جاتا ہے، لیکن مقدار طلب گھٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر متوازن قیمت سے قیمت کم کر دی جائے تو مقدار طلب بڑھ جائے گی اور مقدار رصد کم ہو جائے گی۔ یعنی دونوں صورتوں میں طلب اور رصد کی مقداروں کا توازن بگڑ جائے گا، لہٰذا یہ قیمتیں زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکیں گی۔ جبکہ متوازن قیمت کافی طویل عرصے تک قائم رہ سکتی ہے، اس لیے کہ اس قیمت پر طلب اور رصد کی مقداریں برابر ہوتی ہیں۔ سوالات: نمبر ایک، تصور توازن سے کیا مراد ہے؟ بیان کیجیے۔ نمبر دو، طلب اور رصد کا توازن کسے کہتے ہیں؟ بیان کیجیے۔ نمبر تین، قیمت کا تعین کس طرح ہوتا ہے؟ خاکے کی مدد سے سمجھائیے۔ صفحہ نمبر 49، آٹھواں باب، حصہ دوم، پیدائش دولت اور تقسیم دولت، پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن۔ الف، پیدائش دولت، پروڈکشن۔ عام طور پر پیدائش دولت سے مراد مادی اشیاء کی تخلیق ہوتی ہے، جبکہ در حقیقت یہ خیال درست نہیں ہے، اس لیے کہ انسان نہ تو مادے کو پیدا کرنے کی صلاحیت اور قدرت رکھتے اور نہ ہی اسے نیست و نابود کرنے پر قادر ہے۔ البتہ وہ اپنی عقل اور شعور سے کام لے کر پہلے سے موجود مادہ کو اپنی کوشش کے ذریعے زیادہ کارآمد اور مفید بنا سکتا ہے۔ مثلا بڑا ہی اپنے ہنر اور لیاقت سے معمولی لکڑی کو کرسی، میز، الماری اور عمارتی ساز و سامان کی شکل میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح کپڑے کے کارخانے میں کپاس اور دھاگے اور دھاگے کو خوبصورت اور دیدہ زیب کپڑے کی صورت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح چمڑے کے جوتے اور بیگ وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مادہ کو انسانی کوشش کے ذریعے کارآمد اشیاء میں ڈھالا جاتا ہے۔ انسان کی یہی کوشش معاشیات میں پیدائش دولت کہلاتی ہے۔ پیدائش دولت کی تعریف ان الفاظ میں بھی کی جا سکتی ہے۔ پیدائش دولت سے مراد وہ انسانی جدوجہد ہے جس کی بدولت کسی شے یا خدمت میں مزید افادہ یا قدر پیدا ہو سکے۔ عاملین پیدائش، فیکٹر آف پروڈکشن۔ پیدائش دولت جن اجزاء کے ذریعے عمل میں آتی ہے انہیں عاملین پیدائش کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر دولت کے دو عوامل ہوتے ہیں، یعنی زمین، قدرتی وسائل اور انسانی محنت۔ یہ عوامل پیدائش دولت یا پیداوار کے سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ذیل میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، زمین۔ زمین پیدائش دولت کا پہلا اور اہم ترین عامل پیدائش ہے۔ عام طور پر زمین سے مراد اس کی بالائی سطح ہوتی ہے، جبکہ معاشی اصطلاح کے طور پر زمین سے مراد اس کی بالائی سطح کے علاوہ وہ تمام معدنی اور قدرتی وسائل جو زمین کے اندر پوشیدہ ہیں اور جو فضا میں پائے جاتے ہیں، مثلا تمام قسم کی معدنیات، جنگلات، پہاڑ، کانیں، آب و ہوا، پہاڑ، سمندر اور سورج کی روشنی وغیرہ۔ پیدائش دولت کے عمل میں زمین کا کردار خاصا اہم ہوتا ہے۔ انسان اپنی کوشش سے جو اشیاء تیار کرتا ہے اس میں زمین کے خدمات حاصل ہوتی ہیں۔ زمین کے بغیر کسی بھی قسم کی پیداوار ناممکن ہے۔ زرعی پیداوار کے لیے پانی، آب و ہوا اور بارش کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے صنعتی پیداوار کے لیے خام مال، آب و ہوا اور موسم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا زرعی اور صنعتی پیداوار کے حوالے سے زمین کی اہمیت کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی مجموعی معاشی ترقی کا دار و مدار زمین پر ہی ہوتا ہے۔ زمین کی ایک خاص اہمیت بھی ہے، وہ یہ کہ زمین ایک ایسا عامل پیدائش ہے جس کی رصد غیر لچکدار ہوتی ہے، یعنی نہ تو ضرورت کے مطابق اس کے رقبے میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کمی ممکن ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک قدرتی عطیہ ہے جس کے استعمال کے عوض انسان کوئی قیمت یا معاوضہ ادا نہیں کرتا۔ علاوہ ازیں زمین ایک مفعولی یعنی پیسو حیثیت کا عامل پیدائش ہے، یعنی یہ خود بلکہ انسان اپنی کوشش اور کاوش کے ذریعے سے کام لے کر پیداوار حاصل کرتا ہے، زمین قدرت کا عطیہ ہونے کے سبب باقی تمام عوامل سے منفرد ہے۔ نمبر دو، محنت۔ پیدائش دولت یا پیداوار کا دوسرا اہم ترین عامل پیدائش محنت یا مزدور ہے۔ کسی بھی چیز کو تیار کرنے یا بنانے کے لیے انسانی محنت لازمی ہوتی ہے۔ مثلا زرعی پیداوار کاشتکار کی محنت اور کاوش کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ وہ زمین میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے اور مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے دوائیں استعمال کرتا ہے۔ اس طرح اس کی محنت کے نتیجے میں ہی زمین سے پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ کارخانوں میں جو اشیاء تیار ہوتی ہیں وہ بھی انسانی محنت کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ کارخانے میں مشینوں اور اوزاروں سے بھی کام لیا جاتا ہے، لیکن ان مشینوں کو چلانے والا بھی مزدور ہی ہوتا ہے۔ محنت کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ محنت سے مراد جسمانی محنت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں جسمانی محنت کے علاوہ ذہنی یا دماغی کاوشیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اگر کاشتکار، لوہار اور راج وغیرہ مزدور کہلاتے ہیں، تو دوسری طرف استاد، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان بھی مزدوروں میں ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ معاشیات میں محنت سے مراد وہ ذہنی یا جسمانی کاوش ہوتی ہے جو مادی معاوضے کی خاطر کی جائے، جس کا اصل مقصد براہ راست لطف یا تفریح حاصل کرنا نہ ہو، بلکہ بنیادی مقصد مادی فوائد یا معاوضہ حاصل کرنا ہو۔ اس طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ محنت سے مراد صرف انسانی محنت ہوتی ہے، خواہ اس کا تعلق جسم سے ہو یا دماغ سے۔ محنت میں چند خصوصیات پائی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے اس کی اہمیت دیگر عاملین پیدائش کے مقابلے میں اور بڑھ جاتی ہے۔ مثلا محنت کا ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص وقت پر کام نہیں کرتا تو اس گزرے ہوئے وقت کو مستقبل میں استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محنت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ محنت اور مزدور دونوں لازم و ملزوم ہوتے ہیں، اور محنت کو کسی طرح بھی مزدور سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ محنت کی رسد غیر لچکدار ہوتی ہے، یعنی مزدوروں کی طلب میں کمی بیشی کے مطابق مزدوروں کی رسد یا ان کی تعداد میں فوری طور پر کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے کہ مزدور کی پیدائش اور کام کرنے کی عمر تک پہنچنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ اس وقت یا مدت سے پہلے مزدوروں کی رسد میں اضافہ کرنا ممکن نہیں۔ اسی طرح سے اگر مزدوروں کی طلب کم ہو جائے تو مزدوروں کی پیدائش فوری طور پر روکی بھی نہیں جا سکتی، بس محنت کی رسد غیر لچکدار ہوتی ہے۔ نمبر تین، سرمایہ۔ سرمایہ پیدائش دولت کا تیسرا اور ایک اہم عامل پیدائش ہے۔ اسے دولت کی پیدائش کے عمل میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ کے بغیر پیدائش دولت ممکن ہی نہیں۔ وہ تمام اشیاء جو سرمایہ کہلاتی ہیں، وہ انسانی محنت کے نتیجے میں وجود میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ تمام اشیاء سرمایہ انسانی محنت اور زمین کے باہمی اشتراک کے ذریعے تیار ہوتے ہیں۔ یعنی انسان مختلف قسم کی معدنیات، دھاتوں، قدرتی ذرائع کو استعمال میں لا کر انہیں مشینوں، پرزوں، آلات، اوزاروں کی شکل دیتا ہے۔ تمام اشیاء پیدائش دولت میں مددگار تو ثابت ہوتی ہیں، لیکن سرمایہ کے ذریعے نہ صرف یہ کہ مستقبل میں پیداوار کے عمل کو مسلسل جاری رکھا جا سکتا ہے، بلکہ اس سے آمدنی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مختصراً سرمایہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی جا سکتی ہے۔ سرمایہ کی اصطلاح اشیاء تیار کرنے کے ان تمام آلات کے لیے استعمال کی جاتی ہے جنہیں انسان نے بنایا ہو اور جو مستقبل میں اشیاء کی پیداوار کے عمل کو جاری رکھ سکیں، مثلاً مشینیں، کارخانے، گاڑیاں اور خام مال وغیرہ۔ مذکورہ والا تعریف سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سرمایہ ان اشیاء کو کہا جاتا ہے جنہیں انسان بناتا ہے۔ یہ اشیاء خام مال، مثلاً لوہا، لکڑی، کوئلہ، پانی اور مٹی وغیرہ کی مدد سے تیار ہوتی ہیں۔ اس لیے زمین اور انسانی محنت کے امتزاج کو سرمایہ کہا جاتا ہے۔ سرمایہ کے سلسلے میں ایک بات ذہن نشین رہے کہ سرمایہ بچت کا براہ راست نتیجہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو کچھ بھی کماتا ہے، وہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ تو اپنی حاجات کی تکمیل پر خرچ کرتا ہے، جسے صرف دولت کہا جاتا ہے، اور کچھ حصہ بچاتا ہے۔ جو رقم بچ رہتی ہے وہ کسی پیداواری مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح سرمایہ براہ راست بچت کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ اگر بچت نہ ہو تو سرمایہ بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ یعنی بچت اور سرمایہ لازم و ملزوم حیثیت رکھتے ہیں۔ انسانی زندگی کے ابتدائی دور میں جب تہذیب و تمدن نے ترقی نہیں کی تھی، زندگی کا انحصار شکار پر ہوتا تھا، اس دور میں تیر کمان اور دوسرے ہتھیار سرمایہ کی حیثیت رکھتے تھے. زرعی دور میں آلات کاشتکاری یعنی ہل بیل سہاگا وغیرہ سرمایہ تصور کیے جاتے ہیں. جب انسان نے مزید ترقی کی اور وسنتی دور میں داخل ہوا تو مختلف قسم کی مشینیں آلات اوزار سرمایہ شمار کیے جانے لگے. بس سرمایہ کا وجود انسانی زندگی کے ابتدائی دور سے نظر آتا ہے. معاشی ترقی میں سرمایہ اہم ترین کردار ادا کرتا ہے. موجودہ ترقی یافتہ اور خوشحالی خوشحال ملکوں کی معاشی ترقی اور خوشحالی بھی کافی حد تک سرمایہ کی مرہون منت ہے. نمبر 4، ناظم یا تنظیم آرگنائزر. ناظم ایک فنی یا تنظیمی ماہر کو کہا جاتا ہے جو کسی مخصوص پیداواری شعبے کا ماہر ہوتا ہے. مثلا کسی کپڑے کے کارخانے کا مالک کپڑے کی صنعت کی فنی باریکیوں اور تنظیمی امور کا ماہر ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے ماہرین اجرت پر بھی حاصل کیے جاتے ہیں جو عام طور پر مینیجر یا ڈائریکٹر وغیرہ کہلاتے ہیں. یہ ماہرین یا ناظم پیداوار کے معیار، مقدار، خام مال کی خرید و فروخت، مزدوروں کے مسائل اور پیداوار سے متعلق تمام امور کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے خاص قسم کی فنی مہارت اور صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے پیداواری اداروں کو ناظموں کی ضرورت پیش آتی ہے. ناظم یا تنظیم کے ذریعے پیداوار کے عمل کو معقول طریقے پر جاری رکھ کر زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کے بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جو ناظم زیادہ باصلاحیت، تجربہ کار اور دور اندیش ہوتے ہیں وہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں زیادہ کامیاب رہتے ہیں. ناظم کو بھی اس کی صلاحیت اور خدمت کے عوض اجرت ادا کی جاتی ہے. اجرت کی مناسبت سے عام مزدور اور ناظم میں یوں تو خاص فرق نہیں ہوتا، لیکن فرائض کے اعتبار سے بہت فرق ہوتا ہے. مزدور جسمانی اور ذہنی مشقت کرتا ہے لیکن اس کی ذمہ داری محدود ہوتی ہے، جبکہ ناظم کا تعلق زیادہ تر ذہنی محنت اور صلاحیت سے ہوتا ہے اور ذمہ داری بھی محدود نہیں ہوتی. ناظم کاروبار کے تمام امور سے متعلق ہوتا ہے، البتہ نفع اور نقصان کی ذمہ داری کے براہ راست اس سے تعلق نہیں ہوتا. نمبر 5، آجر. آجر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے سرمایہ سے کاروبار شروع کرتا ہے، یعنی سرمایہ کی فراہمی اور پیداواری، ادارے کے پیمانے پیدائش کا تعین بھی وہ خود ہی کرتا ہے. البتہ پیمانے پیدائش کے تعین کا انحصار آجر کی ذاتی صلاحیت اور تجربے پر ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کا انحصار سرمایہ کی مقدار پر بھی ہوتا ہے. اگر سرمایہ کی مقدار بہت زیادہ ہو تو بڑے پیمانے پر کاروبار کیا جا سکتا ہے، مثلا سیمنٹ، فولاد، کپڑے، شکر کے کارخانے، ہوائی جہاز، بحری جہاز اور موٹر کاروں کے لیے کثیر سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کسی سرمایہ کار کے پاس کثیر مقدار میں سرمایہ موجود ہو تو وہ اس قسم کے کارخانے قائم کر سکتا ہے، جبکہ تنظیمی اور فنی امور کے لیے وہ ناظم یا مینیجرز اور ڈائریکٹرز کی خدمات معاوضے پر حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر سرمایہ کی مقدار قلیل ہو تو چھوٹے کارخانے ہی قائم کیے جا سکتے ہیں. آجر کیونکہ سرمایہ فراہم کرتا ہے، اس لیے کاروباری منصوبہ بندی میں اس کے مشورے اور نظریات کو اہمیت حاصل ہوتی ہے. فنی اور انتظامی امور کے ماہرین اس کے منصوبوں کے مطابق کاروبار کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. آجر کاروبار کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے. اگر منافع زیادہ ہو تو اس کا مالک بھی وہی، خسارہ ہو جائے تو بھی آجر ہی برداشت کرتا ہے. اس طرح آجر کی حیثیت ایک ایسے شخص کی مانند ہوتی ہے جو کاروبار کے لیے سرمایہ فراہم کرتا ہے، ناظم کا تقرر کرتا ہے، کاروباری نفع نقصان منڈی کے حالات کے مطابق برداشت کرتا ہے. آجر کو اس کی صلاحیت، خدمات اور کاوشوں کا جو معاوضہ ملتا ہے اسے منافع کہا جاتا ہے. بے تقسیم دولت ڈسٹریبیوشن. پچھلے ابواب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پیدائش دولت زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم کی کوششوں سے وجود میں آتی ہے. ان کی جدوجہد اور کوششوں کے نتیجے میں جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اسے قومی پیداوار کہا جاتا ہے. اس پیداوار کی مالیت کو قومی آمدنی کہا جاتا ہے. قومی آمدنی کیونکہ مذکورہ بالا عاملین پیدائش کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، لہٰذا یہ انہی میں تقسیم کر دی جاتی ہے. مثلا زمین کی خدمات کے سلے میں اس کے مالک یعنی زمیندار کو لگان ادا کیا جاتا ہے، محنت کے سلے میں مزدور کو اجرت، سرمایہ کی خدمت کا معاوضہ سود اور آجر کی کاوشوں اور ذمہ داریوں کا اجر منافع کی شکل میں ملتا ہے۔ ذیل میں ہم ہر عامل پیدائش کو ادا کیے جانے والے معاوضے کو مختصر طور پر بیان کرتے ہیں۔ نمبر ایک، لگان، رینٹ۔ عام طور پر لگان سے مراد ایسی ادائیگی ہے جو کسی پائیدار شے کے استعمال کے عوض کی جائے، مثلا سائیکل، ٹیکسی کا کرایہ یا مکان کا کرایہ وغیرہ۔ لیکن معاشی اصطلاح میں لگان سے مراد وہ رقم ہے جو زمین کو ایک عامل پیدائش کی حیثیت سے معاوضے کے طور پر حاصل ہوتی ہے۔ الف، خالص لگان، نیٹ رینٹ۔ نیٹ رینٹ، خالص لگان وہ رقم ہے جو صرف زمین کے استعمال کے عوض ادا کی جاتی ہے، مثلا زمین اپنی زرخیزی اور دیگر اوصاف کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ بعض زمینوں سے اتنی ہی پیداوار ملتی ہے جتنی اس پر محنت اور سرمایہ استعمال کیا جائے، ایسی زمینوں پر لگان عائد نہیں ہوتا، یہ ایسی زمین کہلاتی ہے۔ جبکہ بعض زمین اور زرخیز دیگر اوصاف کی بعض زمین زرخیز اور دیگر اوصاف کی حامل ہوتی ہیں، لہذا ان سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس پر صرف کی جانے والی محنت اور سرمایہ سے ہوتی ہے، لہذا یہ فاضل پیداوار جو خالصتاً زمین کی زرخیزی اور دیگر اوصاف کے سبب حاصل ہوتی ہے، زمین کو لگان کہلاتی ہے اور زمین کے مالک یعنی زمیندار کو زمین کی خدمات کے صلے میں ادا کی جاتی ہے۔ بے خام لگان، گراس رینٹ۔ خالص لگان تو زمین کے ذاتی اوصاف اور زرخیزی وغیرہ کا معاوضہ ہوتا ہے، جبکہ خام لگان میں خالص لگان کے علاوہ ان سہولتوں اور خدمات کا معاوضہ بھی شامل ہوتا ہے جو زمین پر مہیا ہوتی ہے، مثلا اگر زمین پر ٹیوب ویل موجود ہو، بجلی اور گیس کی سہولت مہیا ہو، رہائش کے لیے مکان اور زمین پر چلانے کے لیے ٹریکٹر بھی فراہم کیا جائے، تو ان تمام اشیاء کے خدمات کا جو معاوضہ ادا کیا جائے گا وہ مجموعی طور پر خام لگان کہلائے گا۔ نمبر دو، اجرت۔ مزدور کو پیدائش دولت ایک اہم عامل کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، وہ پیداوار کے دوران دماغی اور جسمانی محنت کے ذریعے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ پیدائش دولت کے سلسلے میں مزدور کو اپنی محنت کے عوض جو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے وہ اجرت کہلاتا ہے۔ ایک مشہور ماہر معاشیات پروفیسر بیہنم نے اجرت کی تعریف BENHAM نے اجرت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے، اجرت انسان کی دماغی یا جسمانی محنت کا معاوضہ ہوتا ہے جو ایک عاجر طے شدہ معاہدے کے تحت مزدور کو ادا کرتا ہے۔ اس طرح اجرت ایک ایسا معاوضہ ہے جو مزدور کو پیدائشی دولت کے ایک عامل کی حیثیت سے اس کی جسمانی اور دماغی کاوشوں کے عوض ایک طے شدہ معاہدے کے تحت ادا کی جاتی ہے۔ نمبر تین، سود، انٹرسٹ۔ پیدائشی دولت یا پیداوار کے سلسلے میں سرمایہ بھی درکار ہوتا ہے جس سے خام مال خریدا جاتا ہے، مزدوروں کو اجرت ادا کی جاتی ہے اور دیگر پیداواری مصارف پورے کیے جاتے ہیں۔ سرمایہ کیونکہ عام طور پر قرض لیا جاتا ہے، لہذا سرمایہ کی خدمات کا معاوضہ سود کی شکل میں ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر چار، منافع، پروفٹ۔ منافع سے متعلق عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پیداوار کی فروخت سے حاصل ہونے والی مجموعی رقم میں سے زمین، محنت اور سرمایہ کے معاوضوں کو منہمہ کر دیا جائے تو باقی بچ جانے والی رقم منافع کہلائے گی۔ منافع کے بارے میں یہ تاثر درست ہے لیکن جامع نہیں ہے، اس لیے کہ منافع ناظم کے فرائض اور ذمہ داریوں کی احسن طریقے سے ادائیگی کا معاوضہ ہوتا ہے، وہ پیدائش دولت کے عمل کی ابتدائی ذمہ داریوں سے لے کر آخر تک تمام امور کا واحد ذمہ دار ہوتا ہے، وہ عاملین پیدائش کو اکٹھا کرتا ہے، ان میں اشتراک عمل قائم کرتا ہے، پیداوار کی مقدار اور معیار کا تعین کرتا ہے، وہی پیداوار کی فروغ کے مسائل سے نمٹتا ہے۔ منافع اصل میں ناظم کی انہی ذمہ داریوں کا صلہ ہوتا ہے۔ معاشیات میں منافع کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی جاتی ہے، ایک آجر کو اپنی پیداوار کی مخصوص مقدار فروغ کرنے سے جو کل رقم حاصل ہوتی ہے اس سے پیداوار کے تمام مصارف منہمہ کر دیے جائیں تو باقی جو بچ رہے وہ خالص منافع کہلاتا ہے۔ منافع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک خالص منافع، بے مرکب یا خام منافع۔ الف، خالص منافع، اس سے مراد وہ رقم ہے جو ناظم کو اس کی تنظیمی خدمات اور کاروبار کے نفع نقصان کی ذمہ داری قبول کرنے کے صلے میں حاصل ہوتی ہے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 4 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 5 میں سماعت فرمائیں۔